پلیز جلدی سے پہنچا دیں. صلوات پر محمد و آل محمد.
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عشرے کی جس مجلس کو اگر کوئی مومن یا مومنہ اسپانسر کر لیں تو پھر ان کے خواہش پر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے. تو آج کے جو بانی مجلس ہیں اس حوالے سے سورہ فاتحہ کے لیے یہ نام ہیں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقی بہجت اور تاریخ تشیع کے دیگر تمام مرحوم مجتہدین, تمام شہداء اسلام, تمام شہداء ایمان, خصوصاً تمام شہداء پاکستان اور پاکستان میں بھی حالیہ واقعات میں جو شہادتیں ہوئیں, وہ تمام مرحوم مومنین و مومنات جو ظاہری اعتبار سے لاوارث رہے, یعنی ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے یا پڑھوانے والا نہیں. بانی مجلس کی مرحوم والدہ مرحومہ حاجی بھائی مراج اینڈ فیملی, مرحوم حاجی حسن علی جمعہ اینڈ فیملی, باب حوائج حضرت عباس کی مجلس میں شرکت کرنے والے آج کے دن جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عشرہ محرم کی پہلے عشرے کی آخری تین چار راتیں, چونکہ بعد مجلس تبرکات اور شبیہ برآمد ہوتے تو دعا کا موقع نہیں ملتا ہے, لیکن آج باب المراد, باب الحوائج, جس کے وسیلے سے ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے, جب اس کا بیان ہونے والا ہے تو دل نہیں مانتا کہ بغیر دعا کے ہم لوگ سب اللہ سے چلے جائیں. تو آغاز مجلس ہی میں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگارا تجھے واسطہ چاہندہ معصومین کا, تجھے واسطہ وارث مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب یعنی باب المراد باب الحوائج ابی الفضل العباس کا, تجھے واسطہ ابی الفضل العباس کی والدہ ام البنین کا, تجھے واسطہ حسین مظلوم کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا کہ جس نے ہمیشہ عباس کو اپنا بیٹا کہا. جو مومنین و مومنات اس وقت سفیدہ پہ موجود ہیں اور آ رہے ہیں, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. خداوندہ جن مرحومین کا بھی ابھی ایصال ثواب کیا گیا ان کو اور دیگر تمام مرحومین کو آل علین میں حضرت عباس ہی کے جوار سے ملحق فرما. خداوندہ صاحبان ایمان کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. جتنے ہمارے بیمار ہیں خداوندہ, خاص طور پر ابھی مجھے اطلاع ملی کہ کوئی مومن کینسر ڈائگنوز ہوا, خداوندہ جتنے ہمارے بیمار مومنین مومنات ہیں باب المراد باب الحوائج کا واسطہ, ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. خداوندہ کربلا کی زیارت کے لیے جو قافلے اس وقت رواں دواں ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان خصوصاً عراق و لبنان و پاکستان، ان پر ظلم کرنے والے ظالم ہیں، ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ آج ہم باب الحوائج کے مسائل سنیں گے انشاءاللہ، ہمیں جلد از جلد باب حوائج کے روضے پر کربلا مولا میں پہنچا، اور خداوندہ ان تمام مظالم کے انتقام اور مقصد حسین کو مکمل کرنے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي العبد المؤيد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولاية 1432 ہجرا کے 1432 ہجری کے باب المراد اسلامک سینٹر کے اس عشرہ محرم کا عنوان، اور اگرچہ ہم دو دن سے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ولایت کیا چیز، یہ خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا یا ولایت ہم سے عمل میں بھی کسی قسم کی تبدیلی چاہتی، اور میں نے دو دن یہ کوشش کی. آج کی مجلس بہت ہی زیادہ سیدھے سادے انداز میں پڑھنا پڑے گی ورنہ وقت میں موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. آج کی مجلس کی حد تک میں جوش ولا رکھنے والے صاحبان ایمان سے معذرت چاہتا ہوں، کل کی مجلس کے آغاز میں جو ایک حدیث آئی، آج گویا پوری مجلس اسی حدیث کی مختلف انداز سے وضاحت ہوگی کہ ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورا، ہماری ولایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تم اپنے عمل کو تبدیل کرنے کو تیار ہو جاؤ. تو میں نے مختلف مثالیں جمع کی تھی کہ ولایت درخت جب مانتا ہے اور حجر جب مانتا ہے اور ہوا جب ولایت کو مانتی ہے اور پانی جب ولایت کو مانتا ہے اور آگ جب ولایت کو مانتی ہے اور کائنات کی ہر شے جب ولایت امام کو تسلیم کر رہی، تو ان کی ولایت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں. درخت خالی زبان سے بول کے خاموش نہیں ہوگا، اگر اشارہ پائے گا تو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا بھی آئے گا. اور پانی کی ولایت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے علی کا کلمہ پڑھ کے وہیں بہتا رہے، بلکہ علی کے نام پر اس انداز سے اپنے آپ پر قدم رکھنے والے کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا. پرندے کی ولایت میں یہ نہیں ہے کہ نام علی سنے گا، نہیں، وہ آئے گا اور اپنی گردن کو کٹوائے گا. تو جیسی ولایتیں ہمیں، اب یہ چونکہ دو دن یہ بات ہو چکی اس لیے ذرا میں نے جلدی جلدی یہ جملہ عرض کیا، جس انداز سے ولایت کے یہ ماننے والے ہمارے سامنے آئے، اور پھر وہ تاریخ کی مثالیں بھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کم عقل یا بے عقل اللہ کی مخلوق ہے، نہیں، ماننے والا مرد ہے، آ کے خود ہاتھ کٹواتا ہے کیونکہ ولایت کا مطلب سمجھتا. ماننے والی اگر مومنہ ہے تو آ کے خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہی ہے کیونکہ ولایت کے مفہوم کو جانتے ہیں. تو یہ والی ولایت، اب سوال یہ کہ یہ والی ولایت آدمی میں پیدا کیسے ہو، لیکن اس سے پہلے اپنی اس بات کو اس طرح مکمل کر کہ یہ والی ولایت، یہ والی جو اطاعت کیا رہی ہے، جو حکم کی تعمیل جا رہی، جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس موقع پر امام ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، جو یہ نہیں کرتی ہے کہ زبان سے علی کا نام لے دل میں علی کی محبت رکھے لیکن باقی سارا جسم نہ صرف یہ کہ علی کی سیرت سے مختلف ہو بلکہ بعض اوقات تو دشمن علی کی سیرت پہ عمل ہوتا نظر آئے ایسا ہے ولایت ولایت جو بہترین طریقے سے ہمیں اگر سمجھائی گئی تو اس آیت میں جس کو میں چار دن سے تلاوت کر رہا تھا اب تک موقع نہ ملا اس کی وضاحت اور صرف عرض یہ کرنا کہ ولایت کا یہ والا پیغام ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نیا پیغام ہے کوئی مومن یہ کہہ دے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا جو آیت چار دن سے تلاوت ہو رہی ہے اور ایسی کہ میں خود آیت کو پڑھتے ہوئے درمیان میں اس جگہ رک جاتا ہوں جہاں نہیں رکنا چاہیے لیکن اس لیے رک جاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجمع مجھ سے پہلے اس آیت کو پڑھ رہا یعنی پورے مجمع کو یہ آیت زبانی یاد ضرورت بھی نہیں کہ اس آیت کو ان کو سنایا جائے گا میں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کہا اور مجمع نے خود ہی آیت کو مکمل کر لی بدقسمتی یہی ہے اگر کوئی ایسا حکم اسلامی ہو کہ جو ہم نے آج تک نہ سنا اور پھر ہم سے کہا جائے یا قیامت کے دن پوچھا جائے تو ایک ایکسکیوز صحیح بھی جسٹیفائی بھی کہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا لیکن یہ والی آیت جو اتنی زیادہ صاحبان ایمان کو یاد ہے کہ خطیب کو یا ذاکر کو یا عالم کو یا مجھ جیسے طالب علم کو مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں اس کا پیغام کتنے لوگوں نے کبھی غور کیا اور یہاں رک کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے یہ جملہ میں نے کیوں عرض کی قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی سورہ کی آیت ہوتی یہ سورہ احزاب کی آیت یہ میں نے کیوں عرض کی سورہ احزاب کا کوئی انتہائی گہرا تعلق ہے کربلا اور عاشورے سے دلیل اب وقت نہیں ہے جب میں وقت کی کمی کی وجہ سے مولا کے فضائل جس انداز سے چھ سات دن پڑھ رہا تھا آج نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اس قسم کی باتوں کی تفصیل میں جانے کا وقت کہاں سے ملے گا لیکن دلیل کا صرف ایک جملہ اعمال روزے عاشورہ آپ سب لوگ روزے عاشورہ کے اعمال انجام دیں گے اور ساری زندگی انجام دیتے چلے آ رہے ہیں روزے عاشورہ کی نماز جو رکھی اس میں سورہ احزاب کو الحمد کے بعد پڑھنے کا حکم ہے اور خاصا طویل سورہ لیکن صاحبان ایمان حتی الامکان اس نماز کو سورہ احزاب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے اسلام کا کوئی حکم بغیر کسی لاجک یا مسئلے یا فائدے کے نہیں ہوتے عین عاشورے کے لئے شب قدر میں نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہ احزاب والی نماز اندرا شعبان کو نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہ احزاب والی نماز عین عاشورے کے دن جب سوائے رونے اور غم کرنے اور ماتم کے کسی چیز کا دل نہیں چاہتا لیکن حسین کی نماز کو ہمیں یاد رہتی ہے تو ہم پڑھ بھی رہے ہیں نمازیں اور خاص روز عاشورہ کی نماز جب پڑھوائی تو ایک ایسے سورے کی تلاوت کروائی گئی جو عام طور پہ واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت نہیں کیا جاتا کوئی وجہ ہو کہ پورے سال میں اگر اسلام نے انتخاب کیا یا چوز کیا تو عاشورے کو دن کو چوز کیا سورہ احزاب کے لیے سورہ احزاب کی ایک آیت تو ہر بچے کو معلوم ہے آیت تفصیل سورہ احزاب میں وہ آیت ولایت بھی ہے جو غدیر خم کے میدان میں رسول نے پہلے پڑھی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہ النبی اولا من المؤمنین بانفسہ نبی ہے تمہارا مولا یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس کا اختتام اور تکمیل غدیر خم میں ہوئی کہ جب نبی تمہارا مولا تو علی بھی تمہارا مولا سورہ احزاب ہی میں یہ والی آیت بھی آئی جو ہمارے یہاں آیت درود کہلاتی ہے لیکن بس یہ سورہ احزاب کی اہمیت میں نے بتائی کہ خالی اہمیت نہیں اس کا عاشورے سے کتنا گہرا تعلق اور کربلا سے اس کا کتنا گہرا تعلق اس میں آیت آئی اب تک سوال یہ کہ اتنا تو آپ کو اندازہ ہوگا چاہے آپ نے عربی نہیں پڑھی کہ آیت میں ایک نہیں دو حکم دیے جا رہے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے اس آیت سے جو بچے کو یاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, ایک حکم یہ دیا اور اتنا پکا مومن کو یاد کہ اگر مومن ہے تو اس کے جینیٹک کوڈ میں یہ حکم گویا گیا. کیا بھی پوری آیت نہیں پڑھی جاتی اور مومن کی زبان حرکت کرنے لگتی ہے, درود پڑھنے لگتا صلو علیہ صلو علیہ. ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی اور مومن کی زبان پہ درود آنے لگا, اس کے جینز میں یہ پیغام اتر چکا ہے. مگر ایک ہی آیت میں دو حکم آئے, برابر ہے تو بہت فاصلہ بھی درمیان میں نہیں. یہ سوال بھی نہیں ہے کہ یہ انگریزی میں سب سے لمبا لفظ کون سا, کا اسماعیل کیوں لمبا کیوں تھا, ایس اور ای کے بیچ میں مائل پورا ایک میل ہے, ایسا بھی نہیں. انگریزی نہ میری زبان ہے نہ مجھے آتی ہے, نہ مجھے انگریزی کبھی سیکھنے کا موقع ملا, آتی حضرات سے جو باتیں سنتا ہوں. آیت کے اندر دو حکم آئے, درمیان میں فاصلہ بھی نہیں, صلو علیہ وسلم تسلیما, ایک حکم پہ تو آپ نے فوراً عمل کیا اور بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے مومن دوسرے حکم پر بھی عمل کرے. وہ ہے کیا دوسرا حکم؟ کتنے لوگوں نے آج تک کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی صلو علیہ ہے اور سلمو ہے, تو صلو علیہ پہ تو ہم نے عمل کر لیا, یہ سلمو کیا ہے, اس پر ہم کیا عمل کرتے, یہ ہے کیا چیز؟ یہی اگر سمجھ میں آ گیا تو ولایت کا میرا پورے عشرے کا عنوان آپ کی سمجھ میں آ جائے. صلو علیہ تو یہ تحفہ درود ہے جو آپ ہی نہیں بھیجتے, ان اللہ بھی وملائکتہ اور اس کے ملائکہ بھی, لیکن سلمو تسلیما. اور دیکھیں دو حکم آئے ہیں, صلو علیہ سلم. اللہ نے جب اپنی طرف نسبت دی تو صلو میں تو کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں, سلمو میں نہیں کہا. سلمو میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. آئے کہی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون, تو سلمو کوئی ایسی منزل ہے جس میں اللہ شریک ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے کیا؟ باقی ساری بحثیں چھوڑیے, وقت نہیں ہے. باب الحوائج, باب المراد, حضرت عباس اور ان کی والدہ ام البنین کا ذکر آج مجھے کرنا. لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ایک آیت زندگی بھر ہم نے سنی ایسی کہ ہمیں زبانی یاد ہو گئی, ہم قرآن کے حافظ بنے ہوں گے نہ بنے ہوں, اس آیت کے حافظ بن گئے. اور اس کا دو حکم میں سے ایک حکم پر ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے کہ ابھی خطیب بات پوری بھی نہیں کر پایا اور ہم نے درود بھیج دیا, تو دوسرا حکم آخر اس نے کیا قصور کیا, اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ نہ عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں نہ مطلب سمجھا کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز. سلمو تسلیما, سلمو تسلیما ہے ولایت. کون سی ولایت؟ جس کو میں تین دن سے بتا رہا تھا, بلکہ سمجھیے چاند رات سے بتا رہا ہوں, یہ جو خالی زبان نہیں, اصلی ولایت سلمو تسلیما. قرآن کے بارے میں قصور یاد رکھیے, ان القرآن جو تفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن ہی کی کسی اور آیت سے مدد لو. قرآن کی تفسیر اگر قرآن ہی سے کرو تو اس سے بہتر کوئی تفسیر نہیں. یہاں سلمو تسلیما جو آیا درود میں آیا, کیا پورے قرآن میں یہ کہیں اور بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور اگر کہیں اور آیا ہے تو اسی طرح آیا ہے جس طرح اس آیت میں آیا کہ بس سلمو کا اور اللہ آگے بڑھ گیا, یا وہاں سمجھایا ہے کہ کیا ہے سلمو؟ سورہ نساء میں یہ حکم آیا ہے. اللہ آپ لوگوں چار دام معصومین کی تمام زیارتوں کا شرف جلد از جلد عطا کرے. جائیے اور گھر والوں کے ساتھ جائیے اور اپنے بچوں کو لے کے جائیے. خاص طور پر ان والدین سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے, ذرا جا کے دیکھیں, وہ بھی ایک ماحول ہوتا, وہ بھی ایک دنیا, ایمان کی دنیا. زیارت رسول خدا جب آپ پڑھیں گے مدینہ پہنچ گئے, تو اس زیارت رسول خدا کا اختتام جو ہے قرآن کی آیت پر, وہ آیت کے فوراً بعد والی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 زیارت رسول خدا کا حصہ. حاجی سے پوچھئے, عمرہ کرنے والے سے پوچھئے جو روضہ رسول میں گیا, اور 64 نمبر کی آیت زیارت میں آئی. ہم لوگ تو 17 ربیع الاول کو رسول خدا کی ولادت کا دیکھتے, اور 28 سفر کو رسول خدا کی وفات کا دن، جہاں بھی دنیا میں ہو رسول خدا کی زیارت پڑھتے. یہ آیت 64 اس میں، اور اس کے بعد 65 آیت جو سلم و تسلیمہ کو بتا رہی ہے. یہ لفظ قرآن میں دو جگہ آیا ہے، سورہ احزاب میں خالی سلم و تسلیمہ آیا، سورہ نساء میں سمجھا کے آیا کہ یہ ہوتا کیا. فلا وربک لا یؤمنون. اور کل والی بات کہ اللہ کو آج قسم کھانا پڑ رہی ہے. کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ کو قسم کھانا پڑ رہی ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون. اور قسم کے بعد بھی بڑا عجیب لفظ آیا جو کل امام نے فرمایا تھا، واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ الا من اتق اللہ واطاعہ. قسم کا خدا ہم کسی کو شیعہ نہیں مانتے جب تک کہ متقی نہ بنے. آج اللہ کہہ رہا ہم کسی کو مومن نہیں مانتے. ہمارے یہاں اردو میں کسی کو کہہ دیجئے تم بے ایمان، مرتبہ آگ بگولا ہو جائے گا، خیر و غضب میں آ جائے گا، جلال میں آ جائے گا. اللہ کہہ رہا فلا وربک لا یؤمنون، میں نہیں مانتا کسی کے ایمان، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں، سب ایمان بے ایمان. بے ایمان کسی اور مطلب میں لے لیں گے لوگ. بعض اوقات و الفاظ کو پکڑ کے ایسی بحث کر دی جاتی ہے کہ سلپ آف ٹنگ کی بھی لوگ چھوٹ نہیں دیتے. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم کوئی مومن نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے سارے ڈسپیوٹ اور مسائل میں تجھے اپنا حکم نہ بنائے، فیصلہ تیرا ہوگا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو تو فیصلہ کر دے تو دل میں بھی ان کا یہ خیال نہ آئے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. دل تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی پہچان ہے وہ اپنے دل کو بھی ایسا کنٹرول میں رکھے کہ دل میں بھی یہ بدگمانی نہ آنے پائے کہ ایسا کیوں کیا. چونکہ آج حضرت ام البنین کے حوالے سے مجھے بات کرنا، تو خواتین سے بات کر لوں. کل رات سے جو بات چلی تھی، مثلا اللہ کے رسول نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ مرد تو نہیں بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں باپ کی جائیداد میں ڈبل حصہ ملے، کیوں آنا؟ دونوں کا برابر کا رشتہ اس مرنے والے سے، یہ اس کا بیٹا یہ اس کی بیٹی، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ برابر ہے، کیوں آخر؟ جبکہ عام طور پہ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت بھی کرتی اور باپ کی خدمت بھی زیادہ بیٹیاں ہی کیا کرتی. بیٹوں کو تو اپنی بیویوں کی خدمت سے فرصت ملے تو سوچیں کوئی باپ بھی دنیا میں ہوتا ہے مثلا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں عنوان ایسا، میں نے اشارہ کیا عورت اور مرد کا اسلام میں فرق، اسلام میں عورت اور مرد کی ذمہ داریوں میں فرق، حقوق میں فرق، کہ تو پورا اشرہ ہو جائے گا. لیکن لا یجدو فی انفسہم حرجا، دل میں بھی یہ تنگی نہ آئے کہ آخر اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیوں کیا. لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور جو تو کہہ دے سر جھکا کے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائے، سر جھکا کے اسے قبول کرتے چلے جائے. رسول کا کام ہے زبان سے کوئی جملہ کہنا، اور صاحب ایمان کا کام ہے فوراً اس پر عمل کرنا. وائے لاجک فلسفی منطق، پیغمبر کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی، پیغمبر کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فلسفی ہوتی. کوئی حکم بغیر فائدے کے نہیں ہے، لیکن مومن یہ چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا. مومن تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا رسول نے یہ کہا ہے، بس میرا کام ہے آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنا، سوال کرنا، آرگومنٹ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ میرا کام نہیں. یہ قرآن نے سمجھایا، اس کو کہتا ہے یسلموا تسلیما. آئیے آیت درود، فلا وربک والی آیت کتنے لوگوں کو یاد، لیکن آیت درود تو یاد ہے نا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، جب اس رسول کا نام سنو تو ایک بار درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور جب اس کا حکم سنو، نام سنو تو درود بھیجو، اس کا حکم سنو تو ایک مرتبہ سر جھکا کر اس حکم کی پابندی شروع کر دو. پیغمبر کے ہر حکم کو آنا. دیکھیے 35-40 سال سے مجلس میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے مجلس سے پہلے ہی کہ کون سی مجلس ایسی ہوگی کہ مجمع جوش میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے. اور کون سی مجلس ایسی ہوگی کہ مجمع اتنا ٹھڈا بیٹھا رہے گا. پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایک ولایت آج شب آج محرم ہو گئی ہے, ایک کل ہی کی رات ہے, پرسوں تو شب عاشور, تو ہر صورت میں مجھے اس مندر سے آگے بڑھنا تھا. چنانچہ میں ان مومنین کرام کے جذبات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی ٹھنڈی مجلس مولانا کو پڑھنا بھی کل ہی بتا دیتے تو ہمارے پاس بہت چوائس ہے لندن کے اندر, لیکن پیغام پہنچانا ضروری تھا. اس لیے مومن کی دو ذمہ داریاں بنی, صلو علیہ نام سنے گا, درود بھیجے گا یعنی احترام رسالت, وسلم تسلیمہ حکم سنے گا, فوراً عمل کرنے دوڑے. اور ان دو میں سے دیکھیے, اللہ اللہ تو رسول کا حکم نہیں مانے گا نا, اللہ صلو علیہ میں ہمارے ساتھ ہے, سلم و تسلیمہ میں اللہ ساتھ نہیں ہوگا. آیت کے انداز کو دیکھیے گا, یہ ہے ولایت جس ولایت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اللہ اگر رسول کو مولا مانا ہے تو جو رسول کہتے جائیں وہ تمہیں کرنا ہے. کوئی آرگومنٹ نہیں, کوئی بحث نہیں, اور یہ بھی نہیں کہ چلو بحث نہ کرو, لیکن کی اپنی جاؤ گے, نام رسول کا ہوگا, زندگی تم اپنے پر, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے رسالت کا کو مولا ماننا. اور رسول نے قدیر میں کہہ دیا من کنت مولا فعلی مولا, جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے. تو جس طرح رسول کا حکم آ کے بند کر کے ماننا ہے, اسی طریقے سے اگر علی کو مولا مانا, زبان کے ساتھ دل بھی بولا نا علی مولا علی مولا, اگر علی کو مولا مانا ہے تو رسول ہی کی طرح سے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا. اور یہ پیغام اتنے مختلف انداز سے بتایا گیا کہ مثلا ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, ہمارا عقیدہ تو ہے نا کہ اللہ اللہ رسول بہرحال اس کے بندے, تمام بندوں میں سب سے افضل, اور علی رسول کے وارث و جانشین ہیں, رسالت کا مرتبہ رسول, اس کے بعد علی آتے ہیں, پھر ہم اور آپ بھی آتے ہیں. سورہ ابراہیم کی 24 آیت کو اللہ کے رسول مسجد النبوی میں واضح کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24, اس میں ہمارا آپ کا تذکرہ آ گیا کہ ولایت کیسے ہوتی, سلمو تسلیمہ کیسا ہوتا, بہت سارے اشارے ہیں. اس وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں خالی یہی ایک مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں, ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. قرآن کی ایک آیت آئی کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت جیسی جس کی روٹس زمین میں ہوتی ہیں اور اس کا اسٹیم یا برانچز آسمان. کعبے میں ہم نے دیکھا کہ مشرک علی کے موقع پر جب علی دوشے رسول میں کھڑے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا تھا, علی اس وقت کہاں پہنچے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ آسمان سے جو چیز چاہے اٹھا سکتا ہوں. اور اس وقت پھر ایک جملہ ہے جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا, پیغمبر نے کہا کہ اے علی تم حق کا کام کر رہے ہو اور میں حق کا وزن اپنے کندھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں. اب اللہ کے رسول مسجد النبوی میں اس کو سمجھا رہے ہیں, فرما رہے ہیں مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ ضرب اللہ, اللہ ایک مثال دے رہا, ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اور روٹس زمین پہ اور اس کی شاخیں آسمان پر. یہ قرآن میں آئے, پیغمبر نے کہا معلوم ہے وہ درخت کون سا ہے؟ وہ ہم, میں اس درخت کی جڑیں ہوں جو زمین پر, علی اس درخت کی شاخیں ہیں جو آسمان پر ہے, اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. پتوں سے دو پیغام دیے. پہلا پیغام یہ, خبردار کبھی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھنا. دیکھیے پتا کسے کہتے, پتا کیا؟ دیکھیے ایک عام سے مثال, آپ جا کے بوٹلی لے کے نہ جائیے گا کہ دنیا میں فلاں درخت تو ویسا ہوتا ہے اور فلاں درخت تو ویسا ہوتا ہے, لیکن عام درخت پتے کو جو کچھ ملتا جڑ کی وجہ سے ملتا ہے. جڑ جو ہے وہ زمین سے پانی لے رہی ہے مثلا اور پتے تک پہنچا رہی ہے, لیکن شاخوں کے ذریعے سے. اگر کوئی گستاخ اور نادان پتا کہے کہ جب جڑ ڈائریکٹ موجود ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے برانچز کی, وہ ایک بار برانچ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور ٹوٹ کے آ کے جڑ کے پاس بیٹھ جائے, چھوڑ دے مجھے. کہے کہ جب جڑ موجود ہے سارا فائدہ مجھے مجھے جل سے مل رہا ہے، یہی زمین سے منرل لے کے مجھے پہنچا رہی، یہی زمین سے پانی لے کے مجھے پہنچا رہی، سامنے موجود ہے جڑ زمین کے اندر، میں پھر کیوں محتاج رہوں برانچز کا شاخ کا؟ اس نے ایک بار شاخ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، چھوڑ دیا شاخ، سیدھا آ کے جڑ کے قدموں میں بیٹھ کے بہت قریب قریب، بالکل دیوار ملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل قریب آ کے بیٹھ تو گیا، لیکن ہوگا کیا؟ دو چار دن تک تو وہاں رہے گا، اس کے بعد سوکھنا شروع ہوگا، رنگ اڑے گا، پتا جو ہے سوکھ جائے گا، اور ایک وقت میں اتنا سوکھے گا کہ آئے گا کوئی کوڑا اٹھانے والا، ایک بار اس کو اٹھا کے جا کے آگ میں ڈال کے جلا دے گا کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ مثال دوں گا تو کتنے لوگ سمجھیں گے، لیکن ماشاءاللہ آج میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ تو جڑ درخت کو ساری زندگی جڑ سے ملتی ہے، درخت کی حیات جڑ میں ہے، درخت کو سارا فائدہ جڑ سے مل رہا ہے، لیکن پتے کو اگر یہ فائدے لینا ہے تو شاخ کو تھامے گا، شاخ اس کو جڑ سے ملائے گی، اگر اس نے برانچ کو چھوڑ دیا سیدھا چلا گیا جڑ کے پاس تو جلا تو دیا جائے گا آگ میں، فائدہ کچھ نہ ملے گا۔ اب اللہ کا رسول ہمیں اور آپ کو کہہ رہا جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، پیغام دے رہا خبردار کوئی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھے، اگر کسی نے علی کو چھوڑ دیا ڈائریکٹ رسول کے پاس گیا انجام برا ہے، حشر برا، علی تو خیر مولا، علی تو خیر کائنات کی دوسری افضل ترین شخصیت ہے بعد رسول خدا، ولایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، نبوت کا تقاضا یہ۔ ایک واقعہ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا، اور وہ یہ کہ مدینہ کے لوگوں کو بلال کی اذان بڑی ناگوار گزرتی تھی، ایک ایسا آدمی جس کی عربی بھی صحیح نہیں، شین کو سین بولتا، سینو بلال شین عند اللہ، وہ حدیث اس واقعے کے بعد آئی، نہ اتنا اچھا لہجہ، اب پیغمبر نے مقرر کیا بلال اذان دے رہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن جہاں تک بات پہنچی تھی ولایت ولایت، ایک بار سنا، مہینہ سنا، سال سنا، بلال کی اذان میں مزہ نہیں آ رہا، چنانچہ سارے مدینے والوں نے اجماع کیا اور کہا کہ بلال کو ہٹا کر کسی بہترین قاری کو جس کی آواز بھی بڑی اچھی ہو اور جس کے مخرج و تلفظ بھی بالکل صحیح ہو اس سے اذان دلوائی۔ اب روزانہ ہوتا یہ بلال اذان دیتے پھر اللہ کے رسول مسجد کے اندر داخل ہوتے، آج ان کو ہٹا دیا، حسان ابن ثابت کے بھائی کو مدینے والوں نے مؤذن بنا دیا، اللہ کیا اذان دی، لطف آ گیا مدینے والوں کو، سواد آ گیا مدینے والوں کو، ہر آدمی اذان سنتا جاتا جھومتا جاتا، اذان ختم ہو گئی لوگوں نے کہا یہ ہوتی ہے اذان، اتنے سالوں کے بعد آج یہ پتا چلا کہ اذان کسے کہتے ہیں، اور اب پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے، گزر ٹائم وقت فضیلت آ رہا ہے، گزر رہا اور لوگ گھبرا گئے، اب تک اللہ کے رسول نہ آئے، خیریت تو ہے، لوگ گئے دروازے پہ، دروازے پہ دستک دی، پیغمبر نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات؟ یا رسول اللہ وہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت فضیلت کہیں نہ چلا جائے، آپ مسجد میں آئے کیوں نہیں؟ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، بیمار تو نہیں ہوگی؟ پیغمبر نے کہا اذان ہو گئی، کب ہوئی اذان؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں بہت دیر سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کب ہوئی؟ ارے آج تو ایسی اذان ہوئی کہ آج تک مدینے میں ایسی اذان نہیں ہوئی تھی۔ پیغمبر نے کہا کیوں بھائی، کیا خاص بات تھی؟ کہا آج کھلا صاحب نے اذان دی ہے، کیا کہنا ان کی اذان کا، کیا لطف آیا، کیا مزہ آیا۔ پیغمبر بظاہر گھبرا کے پوچھا انہوں نے اذان دی تو میرے بلال کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بلال کی اذان میں مزہ نہیں آتا، تو ہم نے بلال کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں آ کے نماز نہیں پڑھاؤں گا. اگر میں کسی حبشی غلام کو بھی مقرر کر جاؤں تو کسی کو حق نہیں ہے اسے اپنی جگہ سے ہٹانے کا. ایک حبشی غلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا. تو غدیر میں جسے اللہ نے نور کل کو ہاتھ میں اٹھا کر رسول اللہ نے کہا علی مولا ہے, اگر کوئی علی کو اس کی جگہ سے ہٹا دے.
پنجا کھول کے مومن کنجوسی مت کر جنت وچ بنا کر پنج نعرہ پنج تلی تے بابا شیر نعرہ
ہٹایا جا سکتا اگر رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا. اور یہ تو وہ ہے جو خلقت نورانی میں رسول کے ساتھ چلا رہا. مشکل کشائے کائنات اللہ کا ولی ہے, امت پہ حجت ہے, اسے ہٹانے کا کسے اختیار ہے. مگر پیغمبر نے پھر ایک جملہ اور کہا جو سمجھانا ضروری. پیغمبر نے جب یہ کہا کہ ہمارے شیعہ ہمارے پتے ہیں تو بتا دیا شیعہ اسے کہتے ہیں وہ سارا فائدہ مجھ سے لیتا ہے لیکن براہ راست نہیں علی کے ذریعے سے. وہ علی کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے, وہ علی کو بائی پاس نہیں کر سکتا ہے. ایک غلام کو اگر بائی پاس کیا گیا تو پیغمبر نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. علی کو اگر کسی نے بائی پاس کیا نہ اس کو رسول کی شفاعت ملے گی نہ اسے رحمت للعالمین کی رحمت بھی نہیں ملے گی. مگر جب پتا کہا نا تو اس میں ایک میسج اور بھی. پتے کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ جس درخت کا پتا ہوتا خالی پتے کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا. بچے بیٹھے نا پتا ہی ہے انگریزی میں لیف کہتے. درخت جس درخت کا پتا ہوگا پتے کو دیکھیں آپ درخت کو نہ دیکھیں کہیں پتا پڑا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ تو آم کے درخت کا درخت ہے, آپ نے کہا کہ یہ تو پیپل کے درخت کا ہے, آپ نے تو کہا کہ انگلینڈ میں کون سے درخت ہوتے ہیں مجھے تو پتا بھی نہیں. لیکن جس درخت کا پتا اگر کہیں آپ کو وہ پتا نظر آ گیا پڑا ہوا کسی کے گھر میں رکھا ہوا آپ نے درخت نہیں دیکھا خالی پتا دیکھا تو بتا دیا کہ یہ کھلا درخت کا پتا ہوگا. تو بس یاد رکھیے گا گناہگار درخت کا پتا ہے تو وہ دیکھنے میں گناہگار نظر آئے گا, اور اگر معصوم درخت کا پتا ہے تو وہ پتا بھی دیکھنے میں معصوم نظر آ رہا ہوگا. جب علی کے جب اس درخت کا ہمیں پتا قرار دیا گیا جس کی جڑ رسول خدا ہے جس کی شاخیں علی مرتضیٰ ہے, تو جو اس درخت کا پتا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو علی یاد آ جائیں. اور علی ہیں کون, کیونکہ عباس تک مجھے جانا ہے نا. جب دنیا علی کو نہیں سمجھے گی تو عباس کو بھی نہیں سمجھ پائے گی علی ہیں کون. اچھا اب آج میں نثر میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوں, لیکن میرے مرحوم استاد پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے ترتیب دے دی. اس میں کوئی بات حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ الگ الگ حدیثیں بھی جمع کر کے گویا نثر میں شاعری. علی ہیں کون؟ علی وہ ہیں جو رسول اللہ کو جس جملے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں جو بہت مشہور, وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ دوسری یا تیسری مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں. رسول اللہ کو یہ علی خانہ کعبہ سے ملے نا, اور جیسا کہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چلی گئی تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار سے گئی ہو اور وہ جو دروازہ ہے عام لوگوں کے لیے وہ کھلا رہا, نہیں, دیوار کو دوبارہ مل گئی مگر خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. روزانہ رات کو بند کیا جاتا ہے, اگلے دن فجر کو یہ دروازہ کھولا جاتا ہے, کیونکہ اس واقعے سے چند مہینے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ آگ واگ لگ گئی تھی, کچھ چوریاں ہو گئی تھی, تو قریش نے کعبے کے دروازے پہ کفل ڈالنا شروع کر دیا. پہلے مسجدیں بھی کھلی رہتی تھی دنیا بھر کی, آج کل کی بات کرو. جب سے چوریوں کے واقعات بڑھے تو تالے بھی بڑھنے لگے. اچھا یہ ہوا یہ کہ فجر کے بعد یا فجر سے کچھ پہلے خانہ خدا کھولا جاتا، عشاء کے کچھ بعد بند کر دیا جاتا. نمازوں کا تو ابھی وہاں دستور نہیں ہے، لیکن اوقات فاطمہ بنت اسد آدھی رات کو گئی جب دروازہ ویسے ہی بند تھا، چلی گئی. اگلی صبح کو جو دروازہ کھولنے کا وقت آیا، اب دروازہ کھل نہیں رہا، وہی دروازہ وہی قفل وہی چابی، دروازہ کھل نہیں رہا. اور ادھر یہ خبر بھی پھیلی ہوئی کہ بھائی آخری رات کے وقت سردار مکہ رئیس بتھا وارث کعبہ محافظ حرم ابو طالب کی بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی. خبر بھی پھیل رہی، آدھی رات کو شہر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو تھے اب آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل رہی. تو اب دو باتیں ہو، ایک تو ویسے ہی ابھی تک اعلان اسلام تو ہوا نہیں، وہ دشمنیاں تو ڈیولپ ہوئی نہیں ہیں. ابو طالب بھی مکے کے 14 سرداروں میں سردار مانے جاتے ہیں، 13 اور قبیلے ان کے اپنے سردار ہیں. تو اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں بند ہو جانا خبر پھیل رہی، ایک تو یہ پریشان، اور دوسرا یہ ہے کہ خود خانہ خدا بند ہو گیا. اور یہ بتا دوں کہ رجب کا مہینہ عرب میں عمرے کا سب سے افضل مہینہ مانا جاتا، پورے عرب کے لوگ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے. قریش ہر ایک کو کعبے میں جانے دیتے تھے اور اس کے چارج لگاتے تھے، اتنے دینا پڑیں گے لوگ دیتے تھے. اب تو ان کی آمدنی بھی ماری جا رہی ہے، بھائی دروازہ بند ہے خانہ خدا، خانہ خدا ہی نہیں کھلا ہوا ہے تو پیسے کس بات کے لیں گے. اب پریشان آگے بڑھ، جتنے بڑے لوگ مکے کے تھے سب نے باری باری ٹرائی کی. اچھا یہ فطرت بھی ہے آدمی کی، دیکھیے گا کبھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں جائیے لاک کو کھولنا چاہیں چابی کی مدد اور نہیں کھولے، تو جو آدمی میں قریب ہوگا کہے گا لاؤ ذرا چابی مجھے دو میں ٹرائی کرتا ہوں، اس سے نہیں کھلے گا قریب والا کہے گا جاؤ ذرا مجھے دینا میں ٹرائی کرتا ہوں. کیونکہ زبان سے کوئی کہے کہ نہ کہے دل میں یہ ہے، ہر آدمی سمجھتا میں ہوں عقل مند باقی ہے بے وقوف، اس سے نہیں کھلا مجھ سے کھل جائے گا. تو سارے سردار قریش 13 کے 13 ٹرائی کر کے تھک، اس کے علاوہ جو بڑے لوگ ہیں سب آ رہے ہیں، ہر ایک کوشش کر رہا. یہاں دو مسئلے ہو گئے، ایک بہرحال فاطمہ بنت اسد کا بند ہونا، اور ایک اس سے بڑا اپنی کمائی اپنی آمدنی ختم ہوئی جا رہی ہے، چنانچہ ہر ایک کوشش کر رہا ہے. تو اب میں نے بڑے غور سے تاریخ میں دیکھا، بڑی محنت کی، بڑی جستجو کی، میرا مطالعہ نہیں تو اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ جتنے لوگوں نے آ کے خانہ خدا کا دروازہ کھولنا چاہا اس میں ابو طالب کا نام نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا. بھائی ابو طالب کے تو گھر کا مسئلہ، ان کی تو بیوی خانہ خدا میں بند ہو گئی، سردار قریش بھی ہیں، وارث کعبہ بھی ہیں، محافظ حرم بھی ہیں، سب سے زیادہ تو انہیں پریشان ہونا چاہیے. ہر ایک نے آ کے کوشش کی، ابو طالب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. ارے بھائی یہ ابو طالب کو کس بات کا اطمینان ہے، اتنے اطمینان سے گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں ہے، یہ ابو طالب کا ایمان ہے. ایمان اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے معلوم ہو کیا ہونے والا، کس انداز سے ہونے والا. میری بیوی کعبے میں قید نہیں ہوئی ہیں، کسی بلانے والے نے مہمان بنا کے بلایا، جب مہمان گئی ہیں تو مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، میزبان تو وہ ہے جو ہمارا بھی آقا ان کا بھی خالق. اب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئے 3 دن بعد، تب بھی استقبال کو ابو طالب نہیں آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں. اور اس وقت کا وہ جملہ کہ ایک بار پریشانی کے عالم میں فاطمہ بنت اسد کا کہنا کہ ہے محمد میں بہت پریشان ہوں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، دو ہی بچے ہیں جنہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، میں دوسرے بچے تک جا رہا ہوں لیکن پہلے بچے کی بات پوری ہو جائے، کیونکہ دوسرا اسی کا وارث، دوسرا اسی کے خصائص کو لیے ہوئے. اب ایک جملہ جو بہت سی الگ الگ روایتوں کو جوڑ کر گویا نثر میں شاعری کی میرے استاد نے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول بچے کو لے کے گھر میں آ گئے، ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا، وہ دشمنیاں ڈیولپ نہیں ہوئی، ابھی سب ایک ساتھ رہتے ہیں پڑوس پڑوس میں گھر. چنانچہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا ہوا، ابو طالب کے گھر، ابو طالب سردار اور سب سے بڑے سردار، ایک حیبت ہے ابو طالب کی، ایک شان ہے ابو طالب کی، ایک جلال ہے ابو طالب کا. اعلان اسلام کے بعد بھی کسی نے مجال نہ ہوئی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کو کوئی نقصان پہنچا. تو آپ ابو طالب کے گھر میں مبارکباد دینے آ رہے ہیں، مبارکباد دیں، لیکن یہ بچہ وہ ہے جو ابو طالب کے گھر میں گیا ہی نہیں،
خانہ خدا سے رسول اللہ سیدھے اپنے گھر میں لے کے آ گئے. تو اب بچہ یہاں پر ہے تو مبارکباد بھی یہاں دی جا رہی. اب میرے استاد تاریخ کی مختلف روایتوں کو پڑھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت ماحول یہ بنا ہوگا کہ ہر ایک آ رہا, پہلے تو مبارکباد دے رہا ہوگا رسول کو اور اس کے بعد ایک سوال کر رہا ہوگا. یہ فطری بات ہے, یہ نیچرل بات ہے. انگلینڈ میں کچھ نیچر بدل گئی ہو تو الگ چیز ہے, لیکن بہرحال ہمارے ماحول میں تو یہ ابھی تک ہوتا کہ بھائی محمد مبارک ہو یہ بچہ. اچھا یہ بتاؤ بچے کی شکل و صورت کیسی, یہ پہلا سوال کیا جاتا ہے بچے کی شکل و صورت کیسی. یہ سوال کیا جائے وہ بالکل ایک نارمل سا سوال ہوتا, لیکن اس وقت اللہ نے دیکھا ہوگا کہ میرا حبیب پریشان ہو گیا. اے حبیب, اللہ رسول کی اللہ رسول کی پریشانی ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرے. اے میرے حبیب تم پریشان کیوں ہو گئے؟ کہا کہ ایسا سوال کیا گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. ارے بھائی کون سا بڑا مشکل سوال ہے, رسول تو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ علم دے دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا, سارا علم دے دیا, اتنے سے سوال میں پریشان. جو گھر میں بیٹھنے والی ایک جاہل عورت بھی جواب دے سکتی, حبیب اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کون سا بہت بڑا سوال ہے, کسی کمپیوٹر کی ضرورت پڑے. کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کی شکل کیسے. اب اصول و دستور یہ ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا, گھر والوں ہی کی شکل ہوتی ہے. کوئی کہتا بھائی باپ کی شکل ہے, کوئی کہتا ماموں کی شکل ہے, کوئی کہتا بالکل بڑے بھائی جیسا. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دو تین رشتے داروں کی خصوصیت اس میں آتی ہے جس گھر میں ہوا. کہا آخر میں بالکل اس کی باپ پر گئی, اور اس کے ہونٹ یا دہانا جو ہے نا تو بالکل ماموں جیسا, اور کھڑی کھڑی ناک تو اس نے بالکل مثلاً, میں عورتوں کی مثال نہیں دینا چاہتا, بھائی جیسی بھائی. اب اسی طریقے سے بچے کی شکل سمجھائی جاتی ہے کہ پیشانی ایسی ہے اور ناک ایسی ہے اور ہونٹ ایسے ہیں, اور کبھی کبھار چھوٹے بچے بول بھی دیتے اور پیجامہ میرا پہنا ہوا ہے مثلاً. تو آپ خلاصہ یہ کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا گھر والے کی شکل پاتا. اللہ پوچھ رہا ہے حبیب پریشان کیوں؟ حبیب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں, بتائیے بچے کی شکل کیا. بلکہ اگر اب ڈی این اے وی این اے تو آ گیا تو بڑے مسئلے حل ہو گئے. اگر بچہ کسی گھر میں پیدا ہو اور کسی گھر والے کی شکل لے ہی نہیں, پاکستان میں تو ہمارے یہاں قتل ہو جاتے ہیں. کیسے کہوں تہذیب ممبر پہ جناب عباس کی رات, لیکن فطری بات ہے بچے کی شکل گھر والوں سے ملے گی. تو خدا کہے گا تو اے حبیب تو اس میں پریشانی کی کیا بات. کیا پریشانی کی بات یہ کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل لیتا, یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. ابھی سنیے, اب یہ جس گھر میں پیدا ہوا تو اس کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے. تو خدا مسکرا کے کہے گا الگ الگ حدیثیں ان کو جوڑ کے اتنا نظر میں شاید ایک بار اللہ مسکرا کے کہے گا اے حبیب یہ کیا مسئلہ. ارے تمہیں نے خود ہی تو مسئلے کا عزی پیش کر دیا. تم نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوتا بچے گھر والے کی شکل پاتے, یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا, اب اگر کوئی پوچھے اس کی شکل کیسی ہے, کہہ دینا آنکھیں اس کی عین اللہ ہیں, ہاتھ اس کے ید اللہ ہیں, زبان اس کی لسان اللہ ہے, چہرہ اس کا یہ مجھ اللہ ہے. جس گھر میں پیدا ہوگا وہی تو شکل پائے گا نا, چہرہ وجہ اللہ, آنکھیں عین اللہ, کان اذن اللہ, زبان لسان اللہ, ہاتھ ید اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ مولا خدا نصیریوں کا سب سے بڑا دشمن خود میرا مولا ہے, اور ہم علی کی ولایت کو مانتے. نہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ علی رسول سے افضل, اور نہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی خدا ہے, لیکن جو القاب علی کو ملے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن پیغمبر نے یہ تو کہہ دیا مثلا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, ید اللہ. مگر ایک بار خیال آیا ہوگا کہ بھائی یہ تو میرا وہ وارث و جانشین ہے جسے میں نے کتنے سالوں اللہ سے دعا کر کے اس دنیا میں مانگا. جب خلقت ہوئی تھی دونوں صاف تھے, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور بنا, انا واری میں نور واحد, اور اسی وقت سے علی میرے ساتھ ہے. اب یہ جو جدائی ہو گئی کہ رسول 30 سال پہلے آ گئے, تو کتنی دعائیں رسول نے مانگی ہیں کہ وہ علی جو آدم کی خلقت سے پہلے میرے ساتھ تھے. جب آدم مسجود ملائکہ بنے اور میں ان کی پوچھ رہا میں ان کی پیشانی میں تھا وہ میرے ساتھ تھے. جب میرا نور صلب نوح میں تھا کشتی نوح میں علی میرے ساتھ تھے. جب میں ابراہیم کے شکم میں تھا ابراہیم کے صلب میں تھا اور وہ نارے نمرود میں پھینکے جا رہے علی وہاں میرے ساتھ ہیں, علی اسماعیل میں میرے ساتھ ہیں, علی ہر منزل میں میرے ساتھ رہے. الگ ہو گئے 30 سال پیغمبر نے دعائیں کر کر کے, مولا نے بھی کسی کو دعائیں کر کے مانگا. میں بار بار آپ کی توجہ ادھر لے جا رہا ہوں. تو ایک بار پیغمبر نے سوچا ہوگا اس علی کو اتنی مشکل سے میں نے مانگا اور ایک ایک کر کے اللہ واپس لے گیا. چہرہ بھی وجہ اللہ, زبان بھی لسان اللہ, کان بھی اذن اللہ, آنکھیں بھی عین اللہ, ہاتھ بھی ید اللہ. تو پیغمبر نے سوچا ہوگا جو بچ گیا ہے جو بچ گیا ہے وہ تو جلدی سے لے لو وہ بھی نہ چلا جائے. چنانچہ کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی, تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے. مگر مگر پورے اس واقعے میں علی آ گئے کہ علی کسے کہتے ہیں؟ جب علی نے عباس کو اپنے لیے مانگا تو عباس بھی آ گئے. علی کسے کہتے ہیں؟ اب اگر کوئی اسی دن 16 رجب رسول کے گھر میں جائے خدیجہ طاہرہ کے گھر میں علی کے اخبار میں لیتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا بڑی عجیب سی مسکراہٹ علی کے چہرے, عجیب معصومیت والی ہے, عجیب انداز جیسے کوئی آدمی کسی چیز کا مزہ لے کے ہنس رہا ہو. علی بڑے عجیب انداز سے ہنس رہے ہیں جیسے مزہ لے رہے ہیں. یا امیر المومنین آپ کس بات کا مزہ لے رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی آج تو واقعا لطف آ گیا, مزہ آ گیا. میں دنیا میں آیا اور دنیا میں آ گئی میں ختم بھی ہو گیا, اس لیے کہ میرے دو حصے ہو گئے. آدھا مجھے اللہ نے لے لیا, آدھا مجھے رسول اللہ نے لے لیا. آدھا میں اللہ کا ہو گیا, آدھا رسول اللہ کا. یعنی آج کے بعد اب اگر کوئی علی سے محبت کرے گا, علی سے محبت کرے گا ہی نہیں, آدھی محبت اللہ سے کرے گا, آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا. اور اگر کوئی علی سے بغض و دشمنی رکھے گا, علی سے دشمنی نہیں کرے گا, آدھی دشمنی اللہ سے کر رہا ہے, آدھی دشمنی رسول اللہ سے کر رہا ہے. اصل میں اللہ اور رسول سے محبت کر رہے ہیں, اور علی سے دشمنی کرنے والے اصل میں اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہے ہیں, اور علی کی اطاعت کرنے والے اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں, اور علی کی نافرمانی کرنے والے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. علی خود کچھ نہ رہے, جو ہوئے اب وہ اللہ اور رسول کے لیے ہو گئے. بس علی کو اپنا ایسا ہی وارث چاہیے جو خود کچھ نہ ہو, جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسا وہ حسین کے لیے ہو جائے, جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جس کی سانس جس کی زندگی فقط حسین ہو. جو حسین کا ہے وہ وہی اس کے لیے حکم خدا. ولایت کی بہترین مثال علی تو خود مولا, لیکن ولایت کی بہترین مثال عباس کی شکل میں آتی ہے. اسی لیے روایتوں میں فقرا ہے کہ عباس اس طرح سے دنیا میں نہیں آئے. پتہ نہیں کتنی راتیں میرے مولا نے نماز شب میں عباس کو اللہ سے مانگا ہے کہ بھائی کربلا کے میدان میں میرا بھی تو کوئی جانشین ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ مولا حسین آپ ہی کے بیٹے تو ہیں, یہ ہو چکا نا علی کے زمانے میں. کسی نے کہا پتا محمد حنفیہ سے علی کے تیسرے بیٹے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہر وقت علی تمہیں آگے بڑھا دیتے ہیں خطرے کے موقع پر. حسن حسین بھی تو آئے تھا, وہ علی کے بیٹے نہیں وہ رسول اللہ کے بیٹے, میں ہوں علی کا بیٹا. تو وہ رسول کے بیٹے علی کو اپنا ایک ایسا بیٹا چاہیے جس طرح میں نے ساری زندگی رسول کی حفاظت کی ہے. میرے حسین کی حفاظت کرنے والا بات بہت جلدی جلدی کروا. چنانچہ ام البنین سے شادی, علی نے کتنی شادیاں کی؟ 16 شادیاں علی نے کی مختلف اوقات. کیا کسی اور شادی سے پہلے یہ جملہ ملا آپ کو کہ یہ شادی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا کے لیے اپنا وارث چاہیے؟ اور ذرا واقعات کا بہاؤ اور تسلسل دیکھیں. بالکل ایسے ہی لگے گا, بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے علی کی ولادت کے موقع پہ واقعات. یہاں وہاں فاطمہ بنت اسد پریشان تھی یا ام البنین پریشان, وہاں علی پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک کہ رسول کی آغوش میں نہیں جاتے, یا عباس پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک حسین کی آغوش میں نہیں جاتے. وہاں علی مشکل کشا ہیں, یا علی باب المراد و باب الحوائج ہے. یا عباس, علی کے نام سے ہر مشکل دور ہوتی ہے, عباس کے وسیلے سے ہر ایک کو مراد و حاجت ملتی ہے. مگر یہاں پہ وقت بہت گزر گیا ہے, ایک چھوٹی سی بات کہوں اور مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. وہ یہ ہے کہ عباس باب الحوائج ہیں, مگر ظاہری اعتبار سے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا؟ ایک خاص بات وہ یہ کہ اللہ کا ایک طریقہ کہ پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا قربانی دے رہے, پھر اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ بغیر حساب. ہم تو گن کے دیتے ہیں نا, وہ اتنے کی پرچی کاٹ کے گا, یہ اتنے فارم میں بھرے, اتنے ڈائریکٹ ڈیبٹ کروا لیجیے. اللہ اس طرح سے نہیں دیتا حساب کتاب, دیکھتا ہے تم نے دیا بغیر حساب دیتا. عباس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حاجت, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ عباس نے زندگی میں صرف ایک ہی عباس کی حاجت اور ایک ہی عباس کی مراد تھی. میرے بابا نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مجھے جس کربلا کے لیے مانگا, وہ کربلا آئے تو میں کس طرح سے اپنے بابا کی خواہش پوری کروں گا؟ ساری زندگی عباس پلے اسی تصور پر, کربلا کربلا کربلا, میرا کام صرف کربلا میں اپنے بابا کی نمائندگی کرنا. اور جب کربلا آ گئی تو ہر ایک کو تلوار کی اجازت ملی, صرف عباس ہی کو نہ ملی. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ شہزادوں کی توہین کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, بات سمجھانے کی. علی اکبر ان کے لیے روایت نہیں ہے جو ان کو اس طرح حسین نے کربلا کے لیے مانگا, تو علی اکبر کے ذہن میں یہ کبھی حاجت بھی نہ ہو. ایسے جذبہ تو آئے جب بابا پہ وقت آئے گا اکبر سب سے آگے, مگر جس طرح عباس بچپنے سے اپنی ماں سے سنتے آئے, ذرا بڑے ہوئے سارے رشتے دار یہی کہہ رہے, ذرا بڑے ہوئے سارے محلے والے یہی کہہ رہے, ذرا بڑے ہوئے بابا کے سارے اصحاب یہی کہہ رہے ہیں, اور عباس تیار ہیں. عباس کو دکھانا ہے کہ میری رگوں میں علی کا خون ہے, میں نے ام البنین کا دودھ پیا. اور جب وقت آ گیا, اب ہمارا اور آپ کا مرحلہ, ہمارے پاس اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ امام زندگی کو خطرہ ہو اور امام روکے, ہم کہیں گے نہیں مولا, ہر بات مانیں گے, یہ بات نہیں مانیں گے. اگر اللہ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو آپ کے نام پر یہ عذاب بھی برداشت, مگر پھر امام مومن بنیں گے, عباس نہیں بنیں گے. عباس ساری زندگی تمنا تھی, اور جب امام نے روک دی, اپنی حاجت کو امام کے حکم پہ قربان کر دی, اپنی مراد کو امام کے حکم پہ قربان کر دی. اللہ نے کہا اچھا تم نے اپنی حاجت و مراد میری وجہ سے قربان کی, امام تو ولی ہے اللہ کی طرف سے, جو امام کہتا ہے وہ اللہ کہہ رہا, تم نے اپنی حاجت میرے حکم پہ قربان کی, اب میں تمہیں باب الحوائج بناتا ہوں. تم نے میری اپنی مراد میرے حکم پہ قربان کی, اب میں تمہیں باب مراد بناتا ہوں. تم نے ایک حاجت قربان کی ہے, قیامت تک تمہارے نام پہ جو حاجت طلب کرے گا سب کی حاجتیں پوری کروں گا. تم نے ایک مراد قربان کی ہے, قیامت تک تمہارے نام پہ جو بھی مراد مانگے گا وہ ساری مرادیں میں پوری کروں گا. یہ اصول پروردگار کا ہر ایک کے لیے, خالی عباس کے لیے نہیں ہے. آپ بھی اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں, رسول سے کوئی سوال کرنا چاہیں, علی کی بارگاہ میں اپنے کوئی مشکل پیش کریں, عباس کے پاس جا کے کوئی مراد و حاجت لائیں, تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے خود کیا قربانی دی. جو میں دو دن پہلے جملہ کہہ چکا ہوں, یہ ہزار پاؤنڈ اگر ہمارے جاتے ہیں, یہ ہماری جانب سے کربلا میں عباس والی مثال کی ایک بہت چھوٹی مثال ہے, مائکرو, کہ ہم نے ہزار دیے تو پھر وہاں سے پلٹ کے 10,000 یا 70,000 آئیں. باب المراد اور باب الحوائج کی مجلس میں ایک بار پھر ہمیں یہ سوچنا کہ جس باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری روزیاں محفوظ, ہمارے بچے محفوظ, ہمیں صحت مل رہی, ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے, اس باب المراد کے لیے ہم خود کیا قربانی دے رہے ہیں؟ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی, بہت سارے دے رہے, لیکن ایک موقع آپ کو اس وقت ملا ہوا, خود باب المراد کے نام سے جو امام بارگاہ اس لندن کے اندر موجود, اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر صاحب قبلہ آج پھر آپ حضرات سے بہت ہی مختصر ایک خطاب کریں گے اور میرا رب کے مسائل تو میں باندھ چکا ہوں, وہاں سے براہ راست مسائل حضرت عباس پہ گفتگو ہوگی. مولانا تشریف لا رہے ہیں, آپ لوگ درود بھیجو محمد والے محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں اور مولانا محترم کا, علامہ صادق حسن صاحب کو پروردگار قول حیات دے, صحت تندرستی عنایت فرمائے, اور آپ اسی طرح مومنین کو زندہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کے قلوب سینوں میں وجد سے جھوم رہے ہیں, اور یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت دعا کی جائے. مولانا نے پہلے ہی دعا کی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ دو فارم لے کے آیا ہوں, اور کسی بھائی نے مجھ سے کہا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا, اور یہ ایک حقیقت ہے, مولانا نے بھی تصدیق فرمائی. اور ظاہر سی بات ہے کہ مانگنے والا تو ہوں نہیں, بھیک منگے کو مانگنا آتا ہے. ہم مولائی ہیں, مولا کے در پہ جاتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے, تو در در پہ جانے کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بے آپ حضرات آتے ہیں باب المراد, باب المراد آپ کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یقین ہے, اس لیے کہ ہمیں تجربہ ہے. شروع شروع میں ایک عرش محرم کے بعد جب ڈیفیسٹ بہت لمبی تھی, یعنی خرچ 12,000 اور مومنین نے لطف و کرم کیا تھا 2,000, تو جب سمیٹنے لگے آخری رات اسکول میں, تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اس سال تو کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا میں نے بزنس کے لیے تو کیا نہیں ہے یہ, اور جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے, جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے. ہم نے ابھی قدم نکالا نہیں تھا, ایک صاحب جنہیں ہم پہچانتے نہیں تھے وہ تشریف لائے, کہنے یہ ڈیفیسٹ آپ کی یہ پوری کر لیجیے, اوپن چیک دے کے چلے گئے. تو اب ہمیں یقین ہے اپنے رب پر, اور ہم بزنس مین نہیں ہیں, سچی بات, ہم تو خود بکے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کو بیچنا نہیں چاہتے, سچی بات. اس لیے جھوٹ اور سچ ملا کر بیچا جاتا ہے, یہاں سچی سچی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں جو طریقہ وصول ہے ویسٹ میں اور ایسٹ میں ہر جگہ, وہ یہ پٹ یور سیلف آن سیل, یعنی اپنی پوری صلاحیتیں آپ صرف کر دیں کہ آپ اپنے کو لوگ آپ کو فوراً ویلکم کریں. چونکہ ہم ہیں غلام امام زمانہ, امام زمانہ کی تقلید نہیں کرتے, ہم غلام امام زمانہ ہیں. لہذا جب ہماری گردنوں میں ان کی بیعت ہے تو ہم تو بکے ہوئے ان کے, یعنی ہم ان کی طرف سے ہیں سیلس مین. ہم ہیں سیلس مین, ہم وہ کہیں گے جو وہ کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں آج دیکھ رہا تھا کہ تجارت کا لفظ کتنے مقام سے آیا ہے. اللہ نے تجارت کے لفظ کے ساتھ کہا تم ڈرتے ہو کہ تمہیں دھوکا ہوگا, تمہیں گھاٹا ہوگا. تقریباً 7-8 مقامات پہ تجارت کا لفظ آیا ہے, مومنین سے بھی اور کافرین سے بھی. یہ میں تین آیتیں اس وقت آپ کے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ عشرے چاہتا ہے، صرف وہ جملے سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ ایک میں پروردگار عالم نے شاید فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد ہیں وہ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یعنی مردانگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تجارت اپنی خدا سے کرتے ہیں، یہاں والوں سے نہیں کرتے. آخر میں اللہ نے فرمایا لیجزی اللہ احسن ما عملوا، یہ تجارت کی آخری، اللہ بہترین ان کے عمل کی جزا دے. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنی طرف سے بھی زیادہ بڑھا دے، یعنی جو نہیں کیا ہے اس کے عوض میں جو کچھ کیا ہے اس کا ملٹیپل دے. واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. آخری آیت میں پروردگار عالم، یہ سورہ فاطر کی ہے، ارشاد ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی دیکھیں تجارت کے عجیب مفہوم ہے، یہاں نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں ہے، تلاوت کتاب خدا ہے. وأقام الصلاة، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وأنفقوا مما رزقناهم، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے، سرا وعلانیتا، چھپا کے بھی اور ظاہر بظاہر بھی. ویرجون تجارتا لن تبور، اور ایسی تجارت چاہتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو. تجارت کا مال کیا ہے؟ نماز. تجارت کا مال ہے روزی. تجارت کا مال ہے، اور یہ تجارت کرتے ہیں اپنے رب سے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ نماز ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے دنیا کے لیے. ہم ڈرتے ہیں کہ نماز چلی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا، ماحول بڑا، ہم ڈپریس ہیں، مسلم امہ ڈپریس ہے، ویسٹرن انفلوئنس ہمیں دبایا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یا لن، جس طرح اپنی صفت کے لیے کہا لن ترانی، مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہاں لن استعمال کر، لن تبور، یہ بزنس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے بزنس کرنا چاہے اس کے لیے موقع بڑا اچھا ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اس کا بے حساب اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے، شکور بھی ہے. بعض مومنین نے ماشاءاللہ سے اس تین چار دن کی محنتوں کے نتیجے میں مولانا صاحب کی اتنا ہوا کہ 10 مسلے بک گئے. اب 170 باقی ہیں، اور یہ سیلس مین آپ کے سامنے، مولانا سے معذرت کے ساتھ کہ اب یہ انشاءاللہ. بعض مومنین نے کہا کہ 2-3-4 اگر مومنین مل کے ایک مسلح خرید سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے، یعنی شریک ہو سکتے ہیں. اور کچھ لوگ اگر نہیں قسطوں میں دینا چاہیں تو قسطوں میں دے سکتے ہیں، اور 2-4 نہیں 5-2 جس طریقے سے. یہ حج نہیں ہے کہ 3000 کے بغیر نہیں ہوگا، 2000 کے بغیر نہیں ہوگا. اس کی مدد آپ جس عنوان سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور قسط وار رکھ سکتے ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر رکھ سکتے ہیں. یہ فارم آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر 5 سے شروع ہوا ہے پنجیشن کے نام سے، پھر 10, 15, 20, 25 جو جس حیثیت کا مالک ہے اور شریک ہونا چاہتا ہے اس باب المراد میں اور اپنا شیئر وہاں لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ باب المراد کسی قوم و ملت و ملکیت کے تعلق نہیں ہے کہ یہ سادات کا ہے، فوجوں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے کہ نہیں ہے. یہ امام زمانہ کی پراپرٹی ہے، اور ادارے کے نام ہے، کسی شخص کے نام نہیں ہے. جتنے ٹرسٹیز ہیں اور برینڈ کونسل کے ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ خدا کا کرم ہے, امام زمانہ کا فضل ہے کہ ہمیں ریزیڈنشل ایریا میں اجازت ملی ہے. اور جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بحیثیت ورشپ پلیس, یہ نہیں کہ اور ڈی ون جو یہاں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں, اس بات سے واقف ہیں. تو آپ اس کے ساتھ یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے, جو حضرات ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی یہاں گفٹ ایڈ فارم پہ دستخط کر سکتے ہیں تاکہ ہم ادھر اگر 100 پورا کر سکتے ہیں. اور اس کے اور بھی جو اس کے ساتھ ہے اسے 2-10 جو بھی ہمیں کچھ بندگان خدا نے 50 پینس بھی دیے ہیں بعنوان خمس, اور ہم نے انہیں رسید ایشو کیے. ایک مرتبہ وقار صاحب کہنے والا تھا 50 پینس کی رسید, وہ رسید کی قیمت بھی زیادہ ہے. میں نے کہا کہ ہاں ہم ملزم ہیں, چاہے ایک پینی دے, حقوق کی رقم ہے, ہم اسے رسید ایشو کریں گے. ہمارے یہاں کوئی بھی ٹرانزیکشن بغیر رسید اور بغیر چیک کے نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ دوسرا فارم ہے کانٹیکٹ فارم, اور اسے بھر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری اطلاعات ملتی رہیں. اور آپ کو ہم اپنی اسی کے ساتھ کیلنڈر ہے جو سال بھر کا پروگرام اس میں موجود ہے. کل اگر مدرسے میں بچے 5 اور 10 آتے تھے, آج ماشاءاللہ سے 50 آتے ہیں. کل اگر مجلسوں میں 10, 20 اور 25 ہوتے تھے تو آج ماشاءاللہ سے ہر ایک جانتا ہے کہ اوسط جو ہے وہ 150-200 ہوتا ہے. باب المراد سینٹر یہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ باب المراد سینٹر یہ جگہ ہے. باب المراد ہائرو روڈ پر ہے اور وہاں ابھی بورڈ نہیں لگا ہے انفارچونیٹلی. آیت اللہ ہے مکارم شیرازی کا, وہاں بورڈ لگا ہوا ہے 856-858, دو بلڈنگیں ساتھ ہیں اور وہاں موجود ہیں, وہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیچھے لائبریری ہے, اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ وہاں سال بھر تک ابھی بھی اس وقت ہم یہاں اردو زبان والے پروگرام کر رہے ہیں, وہاں فارسی زبان میں افغانیوں کا پروگرام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہاں بند ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہاں بھی پروگرام مجلسیں ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, یہ اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی, اور بھی اس کے ساتھ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ہمارے پاس اجازات علماء مراجع اعظام موجود ہیں, اور میں خود وکیل مطلق ہوں آیت اللہ مکارم شیرازی آیت اللہ عظمہ کا, اور بھی دوسرے آیات اعظام سے ہمیں اجازت حاصل ہے, بالخصوص آیت اللہ سیستانی کا اجازت بھی ہے کہ اس میں 5,00,000 پاؤنڈ تک ہم حاضر لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کے زیادہ دیتا ہے تو پھر ہمیں مزید اجازت لینے پڑے گی. اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مدد کی, اور انشاءاللہ ابھی 2 دن ہیں, ہم نا امید نہیں ہیں. اگر 10 بکی ہے تو انشاءاللہ آگے اور بکنے کی امید ہے. ہاں یہ بہت ناگفتہ کہنا چاہیے کہ حقیقت ہے, آپ حضرات مولانا ولایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے اور ہوش کے ساتھ جوش ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں جدا کر دیں تو دونوں بیکار ہیں, نہ ہوش چاہیے نہ جوش. ایسے ہوش کی ضرورت نہیں جس میں جوش نہ ہو, اور جس میں جوش اور ہوش نہ ہو وہ بھی ضرورت نہیں. دونوں چیزیں چاہیے, لیکن کہاں پر ہوش چاہیے اور کہاں پر جوش, یہاں در اہل بیت پر فرش اعضا پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو دروازے پر ٹھنڈک میں مر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, وہ ہندو مذہب ہے. وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں یہاں پارک کرو یہاں پارک نہ کرو. کل اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے گالی گلوچ کی, یہ کون لوگ ہیں, کس کی پیروی کرتے ہیں. کربلا معلہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا, جب فوج دشمن کی آئی تھی نزدیک امام کے خیمے کے اور سلام کیا تھا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا, آپ نے فرمایا عجیبو و ان کان کافرا, جواب سلام دو اگر کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس فرش سے ادب حاصل کرنے والے اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے. کل کا حادثہ ہے کہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا, یہ شرافت ہے, آپ کون سے سبق دینا چاہتے ہیں؟ شاید اپنے اخلاق سے آپ اگر مرغوب کرتے تو وہ کل مولا کے نام پہ آپ کے ساتھ ہو جاتا. یہ ادب و تہذیب. تہذیب آل محمد یہ نہیں ہے. یہاں تہذیب سیکھیے. اپنے عقل کو ہوش اور جوش کو عقل دیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھیے. نہ عقل دیجئے نہ ہوش دیجئے نہ جوش دکھائیے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کا استعمال کیجئے. اور اللہ کے واسطے آپ جس نے یہ بدتمیزی کی ہے اس لیے کہ میں پہچانتا نہیں, میں اس موقع پہ نہیں تھا, اس نے آ کر شکایت کی. حد یہ ہے کہ کل تک وہ تبرک لے رہا تھا, پرسوں تک, کل اس نے تبرک بھی نہیں لیا. اس تبرک کے سبب سے مولانا جانتے ہیں لکھنؤ پورا مؤمن ہوا ہے. فلسفہ تبرک ہی ہے. آپ حضرات میں سے جو بھی ہو جس نے بھی اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہو جا کے معافی مانگے, اور اگر نہیں معافی مانگی تو عند اللہ وہ مسئول ہوگا. اس لیے کہ عزائے حسین میں آیا ہے. حضرت عباس کے ساتھ اگر ہونا ہے, حضرت علی اکبر کے ساتھ اگر ہونا ہے, اگر ان کے غلام ہیں تو ادب بھی سیکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے, تھوڑا سا پیچھے لوگ ابھی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد.
باب المراد, باب الحوائج. مشکل کشا, لیکن مشکل کشا علی کا یہ مشکل کشا بھیجا. اس کے حوالے سے, ان کے حوالے سے میں ایک جملہ ذرا عام انداز سے ہٹ کے کہتا ہوں. دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی پیش آئے, جیسا ابھی مولانا محترم بتا رہے ہیں کہ علی کی مشکل کشائی خالی صاحب ایمان کے لیے نہیں, ہر مسلمان منافق دشمن مشرک کافر. نام علی لو اور تمہاری پریشانی دور ہوتی. ساری دنیا کا مشکل کشا ہے علی. یہ گھرانہ ساری دنیا کا مشکل کشا ہے اور عباس اس گھرانے کا مشکل کشا ہے. جب دنیا میں کسی کو پریشانی پیش آتی ہے وہ اہل بیت کو پکارتا, اور اہل بیت کو کوئی پریشانی پیش آتی عباس. کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے, بہت تفصیل کے مسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں دیکھ لیجئے, بچوں کے دل کا سہارا عباس, سیلانیوں کے دل کے ڈھارس عباس, ماں ام البنین اس کا یقین عباس. ارے اگلا جملہ کیسے کہوں, آقا حسین کا بھروسہ عباس. حسین تو خود مشکل کشا ہے نا, لیکن پورے کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر حسین نے یہ جملہ کہا, کمر پکڑ کے بیٹھ گئے, الان انکسر الظہر. عباس تم نہیں گئے, حسین کی کمر ٹوٹتے رہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس گھرانے کا مشکل کشا ہے. یہی وجہ کہ میں نے اپنے بزرگ استاد سے سنا, شہر مدینہ منورہ, میرا مولا مسجد النبوی میں نماز پڑھ رہا, ایک بار غلام آتا کہتا ہے کہ مولا کنیزوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. شعبان کی تاریخ, مولا پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں پھر گھر میں آتے ہیں. ام البنین کے حجرے میں تشریف لے گئے, ماں کے پہلو میں ننھا بچہ. مولا نے جھک کے اٹھایا, ایک کان میں اذان کری ایک کان میں اقامت کری, چہرہ دیکھا اور کہا کہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا, لیکن ام البنین تم بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی ہے. خیریت تو ہے, پہلی اولاد وہ بھی بیٹا, کون ماں خوش نہیں ہوگی. گھبرا کے وہ جملہ کہا کہ کتنے سال پہلے فاطمہ بنت اسد نے کہا, یا امیر المومنین جب سے پیدا ہوا ہے بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, میں پریشان میں فکر مند ہوں, میرے لال کی آنکھیں کیوں بند ہیں,
مولا مسکرائے تھا مجھے پتا. کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ. حسین آئے, بابا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ایک بار علی نے بچہ حسین کی گود میں دیا, بیٹا باپ کا توحفہ قبول کر. بچہ حسین کی گود میں جاتا, ادھر گود میں گیا ادھر فوراً آ کے کھولی پہلی زیارت حسین کی. یہی جملہ کربلا میں کہا تھا, آقا پہلی زیارت آپ کی ہے تو آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں. لیکن کربلا سے پہلے کے دو جملے ابھی مدینے کے سن لیں. بچہ حسین کی گود میں گیا, آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بھی بعد میں کھولی. جیسے ہی حسین کی گود میں گیا, ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے, ننھے ننھے ہاتھ بڑھا دیے, شاید پیغام دے رہا ہو آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لی. ایک بار علی نے دوبارہ بچے کو گود میں لی, چہرہ دیکھتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا. میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں, عباس شیر. بس جیسے یہ نام سنا, مجلس کے بیچ میں ایک جملہ آیا تھا نا, اسی جملے کا دوسرا حصہ. میرے مولا 28 اولادیں تھیں, 16 بیٹیاں 12 بیٹے, اور عباس سے پہلے بھی کئی اولادیں ہو چکی تھیں. بیٹا پیدا ہوتا سارے گھر والے خوشی مناتے, لیکن ایسا کبھی نہ ہوا. جیسے ہی مولا نے کہا میں نے اس کا نام عباس رکھا, ایک بار زینب کبرا تڑپ کے آگے بڑھی, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس. اس سے پہلے محمد حنفیہ بھی تو پیدا ہوئے اور اولادیں, بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس. علی مسکرائے, ہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس. کہا اچھا اگر یہ عباس ہے تو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دیجیے. 20 سال بڑی ہیں زینب. بڑی بہن نے بھائی کو گود میں لیا, کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگے. علی مسکرا رہے ہیں, علی جانتے ہیں زینب بیٹی جلدی کس بات کی ہے, عباس تیری گود میں پلے گا, آرام سے باتیں کر لینا, ابھی سے کس کون سی بات کی جلدی. زینب گھبرا گئی, بابا ابھی بہن بھائی کی گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے. بابا یہ بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک بہت پرانی امانت ادا کر رہی ہے. جب اما فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی, مجھے بلا کے کہا تھا زینب تیرا بھائی عباس پیدا ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی. میں نے اما کا سلام عباس کو پہنچایا اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی مراد ہے عباس. ہمیشہ کہا حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے عباس. فاطمہ کے دل کا چین عباس. اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا جرنیل کوئی نہ ملے گا جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے اس طرح لڑایا کہ فجر سے لے کے سے پہر ہو گئی. یہ عباس. یہاں ایک روایت میں نے خود نہیں دیکھی, مرحوم دہلوی صاحب پڑھتے ہیں, فاطمہ, سیدانیہ, بچے, ام البنین, آقا حسین, سب کے دل کا سہارا عباس. مگر ایک روایت ساتھ میں مرحوم دہلوی صاحب سے سنی, شب عاشور آئی, ایک بار حسین نے اصحاب کا امتحان لیا, حسین نے پھر بیویوں کا امتحان لیا اور اپنے اپنے خیمے میں سب چلے گئے. آدھی رات کے بعد عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا ثانیہ زہرا, صاحب عصمت صغرا, زینب کبرا میرے خیمے میں داخل ہوئی. ارے عباس تڑپ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی آپ نے زحمت کیوں کی ہے, یہ آپ کا ادنا غلام اسے بلا لیا ہوتا. عباس بے شک اپنے آپ کو غلام سمجھے. زینب نے کہا عباس تم میرے بھائی ہو, بہن بھائی کے پاس آئی ہے. عباس نے تڑپ کے کہا شہزادی لیکن زحمت کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ شہزادی کل ہماری چادروں کا کیا ہوگا, کل ہمارے حجاب کا کیا ہوگا. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, میرے جواب کا دار و مدار تیرے اوپر ہے. عباس میں ان سے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے, کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور زینب کو اتنا یقین ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو میرے عباس کو مار سکے. چنانچہ ایک بار خیمے میں آئی, کہا بی بیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری چادر سلامت رہیں گی. آج شب عاشور زینب نے وعدہ کیا اور کل عاشور کی سہ پہر زینب نے اپنا وعدہ واپس لے لیا. کب واپس لیا؟ جب وہ وقت آیا کہ عباس مقتل کی جانب چلے. صبح عاشور سے لے کر سہ پہر تک جب بھی کوئی مجاہد مقتل میں جاتا ہے پہلے طلب کے عباس آتے ہیں, آقا پہلے مجھے میدان میں جانے دیجیے, آقا پہلے میں میدان میں جاؤں گا. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, علمدار پہلے میدان میں نہیں جاتا. پھر جب اصحاب امام مارے گئے, اب جوانا نے بنی ہاشم کی باری آئی, عباس کی کیا حالت ہوگی؟ آج جو مرثیہ میری مجلس سے پہلے پڑھا جا رہا تھا, جب لاشا قاسم کو علمدار نے دیکھا, قبضے کی طرف بیس سے جرار نے دیکھا, جوانا نے بنی ہاشم کی باری آئی, ذرا سوچیے عباس پہ کیا گزرے گی. ایک مرتبہ تڑپ کے آئے, مولا یہ میرے گودوں کے پالے ہوئے, یہ میرے سکھائے ہوئے, یہ میرے شاگرد, مجھ سے ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے. اور ان کا لاشا اٹھانا پڑا, محمد کا لاشا دیکھا, قاسم کا لاشا دیکھا, اکبر کا لاشا دیکھا, عباس کی کیا حالت ہو. سوچیے تڑپ تڑپ کے کہا میری گود کے پالے, میرے شاگرد, مجھ سے ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے. اور حسین نے کہا عباس لیکن تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. سہ پہر کا وقت آ گیا, اب عباس پھر آیا, آپ تو جانے دیجئے. حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. صبح سے یہ جملہ سننے والا عباس تڑپ کے کہتا ہے لیکن مولا اب وہ لشکر رہا کہاں, مولا وہ لشکر رہا تھا جس کا میں علمدار تھا, میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو, تمہیں کیسے اجازت دوں. عباس ولایت تصویر, ولایت کی مکمل تشریح, ایک جملہ نہ کہا خیمے میں آ گئے. جیسے ہی خیمے میں آئے ننی سکینہ تڑپ کے آگے بڑھی اور کہا چچا بھی یہ سارے پیاسے بچے میرے پاس آئے تھے اور سب نے مجھ سے کہا تھا تم مشکل کشا کی پوتی ہو, گرمی اور پیاس سے کلیجا پھونکا جا رہا ہے, کہیں سے پانی مل سکتا؟ چچا میں نے سب سے وعدہ کر لیا میں پانی دلواتی ہوں اور تیرے بھروسے پہ یہ وعدہ کیا ہے. چچا تیری سکینہ نے تیرے بھروسے پر سارے پیاسے بچوں سے وعدہ کیا ہے پانی لیا. عباس کے تو دل کی کلی کھل اٹھی. ایک مرتبہ جھکے سکینہ کو گود میں اٹھایا, سکینہ بیٹی تیرا چچا جانے کو تیار ہے لیکن آقا اجازت نہیں دیتے. اور سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنی محبت پر, کہا چلیں بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے, میں آپ کی سفارش کروں گی. ایک عجیب منظر بنا, ننھی بھتیجی چچا کی سفارشی بن کے عباس کی گود میں حسین کے خیمے میں داخل ہوئی. حسین امام زمانہ ایک بار یہ منظر دیکھا سمجھ گئے, کہا عباس میں سمجھ گیا سکینہ تو کیوں لایا جا رہا, سکینہ سفارش لے کے آئی اب میں تجھے نہیں روکوں گا. لیکن سکینہ بیٹی جس چچا کی اتنی سفارش کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت ہی یاد آئے گا, جب تماچے کھا رہی ہوگی, جب کوڑے کھا رہی ہوگی, اس وقت یہ چچا بہت یاد آئے گا. لیکن جاؤ عباس میں نے اجازت دی. عباس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی, تڑپ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہتے, حسین نے روک دیا عباس کہاں جا رہے ہیں. گھبرا گئے عباس, کہیں حکم واپس نہ لے لیا گیا. کہا آقا ابھی نے اجازت دی ہے. کہا عباس تم مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ میرے ساتھ زینب سے بھی اجازت لے کے نہ آؤ. ارے 55 برس کی بوڑھی بہن, 34 سال کا کڑیل جوان بھائی سامنے آئے, نگاہیں نیچے کر کے کہے شہزادی اب اس غلام کو مرنے کی اجازت دی. اداداروں ذرا سوچو زینب کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی. مگر نہیں, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ شریکت الحسین ہے. ایک بار سر اٹھا کے کہا باپ اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا تھے, تو عباس کون تھے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں. زینب نے کہا عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا کرتی, لیکن نہیں, نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار. جاؤ عباس میں نے تمہیں خدا حافظ کہا, وہ اتنا سنتے جاؤ. ایک دن بابا کے پاس بیٹھی, بابا کی نگاہیں میرے بازوؤں پر پڑی, میرا بابا رونے لگا. میں نے کہا بابا آپ میرے بازو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زینب جہاں آج شہزادی بن کے بیٹھی ہو ایک دن قیدی بن کے لائی جاؤ گی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, بازوؤں میں رسی ہوگی, وعدہ کرنا بدعا نہ کرو. بدعا نہیں کرو گی, میں نے وعدہ کر دیا. مگر سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, میرے تو 12 بھائی ہیں, 12 بھائیوں کی بہن, اور عباس جیسا شیر جری میری چادر کا محافظ. لیکن عباس جب تم چلے, اب زینب کو پتا چل گیا, وہ وقت آ گیا جس کے لیے بابا نے کہا تھا, عباس تم نہیں جا رہے, زینب کی چادر چھن رہی, زینب کے بازوؤں میں رسی بن رہی, زینب قیدی بن رہی. عالم برآمد ہونے والا ہے. عباس کے جہاد کو اتنے جلدی بیان کیا نہیں جا سکتا, لیکن چاہنے والوں کا مجمع بس سمجھ لیجیے, مشکل کشا کے بیٹے نے کیسا جہاد کیا ہوگا. دشمن نے بھی کہا ہوگا ایسا لگ رہا ہے آج عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے, حیدر کرار خیبر کو فتح کر رہے ہیں. حیدر کرار کا بیٹا, حیدر فاتح خیبر کا بیٹا فرات پہ جا کے قبضہ کیا, پانی کی مشق کو لے کے واپس آ رہا, 30,000 کے لشکر نے عباس کو گھیرے میں لیا. عمر سعد نے کہا سپاہیوں پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے ورنہ غضب ہو جائے گا. ایک بار عالم آنے والا ہے نا, تو عالم کے دو جملے پڑھوں گا رحمت تمام. ایک بار عباس 30,000 کے فوجی آدھا میں گھر گئے, ادھر سکینہ جب عباس گئے تھے سارے بچوں کو بلا کے خیموں کے باہر کھڑا کر چکی ہے, کہا کوزے لے کے آ جانا, میرے چچا نے وعدہ کیا ہے. آج تک کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے جو چچا نے پورا نہ کیا ہو. جب وہ کہہ کر گیا ہے پانی لے کر آئے گا, بچوں کے ہاتھ میں کوزے. اب عباس نظر آنا بند ہو گئے 30,000 کا لشکر, تو بچے کیسے پہچان رہے عباس؟ اب بچے عباس کو نہیں دیکھ رہے, عالم کو دیکھ رہے ہیں. عزاداروں آپ ہی عالم کی زیارت نہیں کرتے, کربلا کے سارے نبی زادے امام زادے عالم کو دیکھ رہے ہیں. عالم بڑھا, عالم بڑھا, عالم بڑھا, خوراک کا قلم گیا, عالم واپس آیا. وہ عالم جو واپس آیا سکینہ خوش ہو گئی, کہا بچوں دیکھا میرے چچا نے وعدہ پورا کیا نا, یہ عالم نہیں آ رہا یہ پانی آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ. لیکن آگے بڑھتے بڑھتے ایک بار عالم دائیں طرف جھکا, ایسا لگا عالم گرنے والا. سکینہ گھبرا گئی, اللہ خیر کرے یہ عالم جھکا کیوں؟ نہیں عالم سمجھ گیا, عالم سمجھ گیا, سیدھا ہاتھ بے شک کٹ گیا ہو اب باپ سے عالم سنبھالا. عالم اور آگے بڑھا, سکینہ نے کہا تیار ہو جاؤ. ایک بار عالم بھائی قدم جھکا, سکینہ پھر پریشان, اللہ خیر کرے یہ میرے چچا کا عالم کیوں جھکا, الٹا ہاتھ کٹ گیا. اب باپ نے عالم سنبھالا, عالم اور آگے بڑھا, اب بہت قریب آ چکا ہے. سکینہ خوش ہو گئی, مگر ایک بار دیکھا بڑھتے بڑھتے عالم زمین کربلا پہ ٹھنڈا ہوا. آواز آئی آقا علیکا من السلام, اپنے غلام کا آخری سلام دیجیے. سکینہ نے پانی میں کودا ہاتھ سے پھینکا, زمین کربلا ایک بار کہا چکا مجھے پانی نہیں چاہیے, سکینہ پانی نہیں چاہیے, تو آ جا تو آ جا. مگر 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 حسین ایک بار چلے, میں مسائل ختم کرتا ہوں, ہمارے ماتمی اس سے زیادہ سن نہیں سکتے, بس آخری جملے سنیے, ایک ہمیں ٹھہر جائیے آخری جملے. حسین گئے ایک بار عالم لے کر آئے, عالم زینب کو دیا, کہا زینب اب میں جا رہا ہوں, اب باس مرا اب میں جا رہا ہوں. علی کی بیٹی نے عالم لیا, سہنے خیمہ میں آئی, آواز دی اے کلثوم اے رقیہ اے فروا اے عباس اے لیلا ذرا آنا. تو ساری بیوی آ گئی, زینب کے ہاتھ میں عالم ہے. زینب کہتی ہے بیوی میں نے کل رات کو وعدہ کیا تھا, تمہاری چادر سلامت ہے, میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں.